الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بزرگان محترم زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوں گا خود میں بھی تھکا ہوا ہوں اور وقت بھی کافی گزر چکا ہے اس لیے مختصر طریق پر کچھ وقت آپ کا لوں گا اور اس آیت کے سلسلے میں چند جملے گزارش کروں گا جو میں نے اس وقت بلا رکھی یہ جلسہ آپ سیرت النبی کے نام پر کر رہے ہیں جس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر روشنی ڈالی جائے اس عنوان کو اختیار کر کے آپ نے ایک عظیم ذمہ داری اپنے سر کر لے لی اور وہ ایسی ہے کہ اسے آپ نبھا نہیں سکتے اس لیے کہ سیرت کے معنی ہیں خصلت کے جبلت کے اور باطنی عادت کے تو حاصل اس کا یہ نکلا آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی خصلتیں اور طبعی شمائل اور جبلی پاک عادتوں کو سننا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور جبلی زندگی پر کس کی ضرورت ہے کہ کوئی عمل پیرا ہو یا اس کو دستور زندگی بنا سکے اس لیے کہ نبی کی طبیعت خلقتاً پاک ہوتی ہے نبی کی طبیعت پر شریعت اترتی ہے کہ نبی کا کہا اور کیا ہوا وہ دین ہوتا ہے اس میں دو درجے ہوتے ہیں ایک ذاتی زندگی اور ایک قانونی زندگی تو سیرت کہتے ہیں ذاتی زندگی کو تو ہم سے شریعت کی عام قانونی زندگی تو مل نہیں سکتی ہم حوصلہ کریں کہ ہم عمل کریں گے حضور کی ذاتی زندگی کے اوپر کہ اپنی حضور سے نکل کر اور باہر آ کر ایک دعویٰ کرنا ہے جو ہمارے لیے جوبا نہیں ہے ہم اسے نبھا نہیں سکتے حضور کی ذاتی زندگی عزائم سے پر ہے اور نہایت ہی اونچے افعال اس میں ذاتی ہے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی امت کو سونے بھی سال کہ روزے پر روزہ مت رکھو بلا افطار کیے ہوئے بلا صحیح کھائے ہوئے ہی آپ ہیں, لیکن خود حضور رستے پہ سو لوگ اسٹائل کے بلا اسٹائل کریں گے روزے پر روزہ رکھتے چلے جا سکتے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ممانعت فرمائی اور خود حضور رکھتے ہیں سو لوگ اسٹائل, تو جواب میں فرمایا کہ ائی تو مثلی یہ تو میری ربی ہوئی سینی, تم نے مجھ جیسا کون ہے مجھے تو میرا پیور جگار کھلاتا ہے کھلاتا, تم نے مجھ جیسا کون. حاصل اس کا یہ تھا کہ جو میری ذاتی زندگی ہے تمہارا حوصلہ نہیں ہے کہ اس کی اقتدا کی تم فکر کرو, تم عام قانونی زندگی کے دائرے میں رہو, جو شریعت کے توسعات ہیں شریعت کے وسیع احکام ہیں ان کو نبھانے ہی تمہارے لیے غنیمت ہے, کہ جائے کہ تم حوصلہ کرو کہ نبی کی ذاتی زندگی کی اقتدا کرو, یہ تمہارا حوصلہ نہیں. تو آج کون ہے کہ سیرت کا نام لے کر میں اتباع کروں گا وہ سو میں وصال رکھنے کی قدرت رکھتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئی حضور کے اوپر, اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 5-5 کم ہوتی رہی, صرف 5 باقی رہ گئی, لیکن حضور برابر 50 نمازیں پڑھتے. پوری عمر شریف میں 50 نمازوں کو نبھا. تو آج آپ میں سے کسی کا حوصلہ ہے کہ 50 نمازوں کو نبھائے؟ تو پھر سیرت کے دعویٰ کرنے کے معنی کیا ہیں آپ نے؟ کہ ہم حضور کی ذاتی زندگی پر عمل پیرا ہوں گے, تو ذاتی زندگی ہے تو کوئی جواب ہے سو میں مثال رکھنا شروع کرے. ممانعت کی بات تو الگ ہے, لیکن حوصلہ ہے تو کوئی رکھ. ہم سے تو رمضان کے روزے بھی نہیں نکتے. روزہ رکھنا تو بجائے خود ہے, ہم تو روزے داروں کا احترام بھی پورا نہیں کر سکتے رمضان کے اندر. حلال اعلان ہم اپنی حیا کو بالائے طاق رکھ کے کھاتے ہیں پیتے پھرتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں. جن سے 30 روزے میں افطار اور سحری کے نہ لکھ سکیں وہ سو میں وصال کا دعویٰ کریں گے کہ سیرت نبی کا کریں گے. جن سے 5 نمازیں نہ لکھ سکیں وہ 50 نمازوں کا حوصلہ کریں گے کہ پڑھ سکیں. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان ہو چکی تھی, آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے, تکبیر ہو چکی, مصلی کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں. قبل اس کے بھی نیت باندھ گھبرا کر گھر میں تشریف لے گئے, تکبیر ہو چکی مگر پھر بھی آپ گھر میں تشریف لے گئے. چند منٹ کے بعد واپس ہوئے, نماز پڑھائی آپ نے, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خلاف معمول تکبیر کے بعد حضور گھر میں تشریف لے گئے, کیا بات پیش آئی؟ فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے کونے میں ایک دینار رکھا ہوا, اس زمانے کی اشر تھی جو آج کل کے لحاظ سے 2-2.5 روپئے کی ہو. مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے کونے میں ایک دینار پڑا ہوا, اور نبی کے لیے زیبہ نہیں ہے تو اس کے گھر پر رات گزرے سونا اور چاندی اس میں باقی رہے, اس لیے میں نے جا کر اس کو صدقہ دیا, جب گھر کو پاک کر لیا تب نماز پڑھانے کے لیے آیا. تو نبی کی ذاتی زندگی اور سیرت سے یہ ہے کہ شمع برابر سونا اور چاندی گھر میں نہ رہے, تو آج کون سا جمع مرد ہے کہ اس سیرت کی اقتدا کرے, اور سارا زیور بیوی کا دربار کا سب چیز دان کے جا کے وہ خرچ کر دے اللہ کے راستے میں. تو نمازوں میں ہم سیرت کا اقتدا نہیں کر سکتے, روزوں میں ہم نہیں کر سکتے, صدقات میں ہم نہیں کر سکتے, اور دعویٰ ہے سیرت پر عمل کرنے کا اور سیرت کے جلسے کرنے. میں تو ایک ضرب نہیں سے بیعت بھی سمجھتا ہوں سیرت کے عنوان کو. جلسے کا عنوان ہونا چاہیے اصلاحی جلسہ, شرعی جلسہ, تبلیغی جلسہ, ایک دم پہنچے آپ اس عنوان کو کہ جس کا نبھانا ناممکن ہے. آپ اگر قانون شریعت کے دائرے میں رہ کے حرام و حلال کو امتیاز کے ساتھ دیکھیں, حرام سے بچیں اور حلال کو اختیار کریں, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ولایت ہے اس زمانے میں. آج کا جو ہے وہ شبلی وہ نہیں ہے کہ وہ قلت شام اور قلت منام پر جمع ہوا ہو. آج کا جو ہے وہ شبلی وہی ہے کہ سرائے ودا کر لے حرام سے بچ جائے. وہ جو ہے وقت ہے آج فتن کا دور ہے, شک ڈالنے والے ہزاروں ہیں, صحیح رستہ دکھلانے والا ایک ہے, موانے زیادہ ہیں معجزات کم ہیں. اس میں اگر اصل دین پر جم جائے تو سب سے بڑا کمال. علامات قیامت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ دین کا سنبھالنا ہاتھ میں چنگاری سنبھالنے کی برابر سے کہ نہ چھوڑ سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے. تو آج کے دور میں جبکہ دین کا سنبھالنا چنگاری سنبھالنے کی برابر ہے, ہم حوصلہ کریں کہ پیغمبر کی ذات کی زندگی پر عمل کریں گے, قانون کو ہم سے نبھتا نہیں, حرام و حلال سے تو ہم بند ذمہ ہو نہیں سکتے, اور جا کے ہم اعلان کریں تو ہم تو سیرت پر عمل کریں گے. تو میں جو سمجھتا ہوں یہ بے عدمی کی بات ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ جلسہ شریعت کا ہے, جلسہ اسلامی ہے, جلسہ اسلامی ہے, جلسہ تبلیغی ہے. جو عنوانات ہمارے قابو پہ ہیں وہ عنوان رکھا جائے. تو حضور کی ذاتی زندگی پر چلنا بہت سے معاملات میں محال ہے, بہت سے میں آگے چلنا ہوں. اور ہم اور آپ کو کیا چیز ہے, صحابہ میں بھی گنے چنے حضرات ہیں کہ جنہوں نے ذاتی زندگی کی اقتدا کی. ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں جنہوں نے, جن کا مذہب ہی یہ تھا کہ حضور کی ذات کی زندگی. ان کے یہاں بہت سارا ناجائز تھا کہ ایک کپڑا جوڑے سے زیادہ تو ایک کپڑا رکھ کے آتی, بس جو بدن پر ہے وہی اس کی ساری اثاث اور متا. اگر اس وقت کا کھانا ان کے پاس ہے تو دوسرے وقت کے کھانے کی فکر کرنا یا جمع کرنا وہ اسے کم سمجھتے تھے کہ یہ خزانہ ہو گیا اس کے پاس, اس کو ناجائز سمجھتے. یہ ان کی ذات زندگی تھی. لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ حضور کے وصال کے بعد شام میں جب قیام کیا تو شام متمدن ملک ہے, پھل اور پھول کی کثرت ہے, حضرات صحابہ بھی پہنچے ہوئے, دسترخوان وسیع ہوئے, مختلف نعمتیں سامنے آئی, لباس بھی ذرا عمدہ ہوا. اب ادھر جب وصالی جہاں پہنچتے دیکھا کہ دسترخوان پر دو کھانے جمع ہیں, لاٹھی لے کے پہنچتے تو حضور کے دسترخوان پر کب دو کھانے سے کس طرح جائے گا, اور مار پیٹ شروع کر دیتے. بہت سے صحابہ تابعین پھرتے مگر ان کی بزرگی کی وجہ سے بول نہ سکتے. کسی پہ دیکھا کہ ایک جوڑا ضائع رکھتا ہے وہ ڈنڈا لے کے پیچھے پہنچ گیا, جس طرح جائے ایک جوڑا زیادہ رکھنا, حضور نے کب رکھا ہے ایک جوڑا. تنگ آ گئے لوگ اس واسطے کہ بہرحال شریعت میں تو سبق تو ہے, جائیداد کی حدود لمبی ہے. وہاں قرض کے لیے مانا ہے کہ اگر ایک لاکھ روپیہ ہو زکات میں دے کوئی سب قرض ہے, اور اگر زکات نکال دو صدقات واجبہ نہ چلا جا کر دے پھر قرض نہیں. یہ تو ہے شرع قانون, اور ایک ہے پیغمبر کی ذات کا قانون کہ ایک دینار بھی گھر میں نہ رہنے کا. ابو ذر غفاری کا مذہب یہ تھا کہ وہ سیرت نبوی پر چلتے تھے, شریعت سے بارہ تر ہو کر اصل سیرت کو دیکھتے. تو نتیجہ ہوا کہ صحابہ تنگ آ گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں یہاں سے بلائیے تو زندگی ترک کر دیں گے دنیا, وہ ہر ایک سے لڑنے بڑھنے کو تیار تھا. جہاں کسی پہ دو پیسے جمع ہوئے لاٹھی لے کے پہنچ گئے, کیوں جمع کیے تھے, یہ تو قرض ہے, یہ تو خزانہ ہے. آخر کو حکم پہنچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کہ ربضہ میں جا کے قیام کرو, شہر میں تمہاری گنجائش نہیں ہے, جنگل میں جا کے قیام کرو. جنگل میں جا کے مقیم ہو گئے. خلیفہ راشد کا حکم تھا واجب التعمیر, ربضہ میں جا کے قیام کیا. خود ہے ان کی بیوی ہے, نہ کوئی اثاث نہ کوئی سامان, ایک کچا کھڑا ہوا اس کے نیچے بیٹھ گئے. پوری عمر وہی گزار دی رمضان میں, اب شہر میں نہیں جاؤں گا, خلیفہ وقت کا حکم. جب وفات کا وقت آیا قریب اور آثار کچھ موت سے شروع ہوئے تو بیوی رونے لگی, فرمایا کہ رو مت, دروازے پر بیٹھ جاؤ, جا کے
کہ قافلہ نظر پڑے گا تمہیں آتا ہوا, اس سے کہنا جب وہ پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول کے صحابی کی وفات کا وقت ہے, اے لوگ اتر جاؤ تجہیز و تقسیم کی فکر کرو. تو بیوی کو بھیج دیا باہر, وہ دروازے پر بیٹھ نہیں جاتا. تو واقعی قافلہ نظر پڑا دیا, کچھ گرد و غبار ہوا اور اونٹ آتے ہوئے نظر پڑا, چار پانچ سوار تھے اس میں. جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے پکار کے کہا کہ اے لوگوں, اللہ کے رسول کے ایک صحابی سے نزا کا وقت ہے, تم اتر جاؤ اور ان کی تجہیز اور تقسیم اور نماز جنازہ کی ذکر کرو, یہاں اور کوئی ہے نہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا, اور وہ تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی, کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو ذر. تو فرمایا کہ صدقہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ویحک ابی ذر یعیش فریضا ویموت فریضا. سب کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ افسوس ہے ابو ذر, تنہائی میں زندگی بسر کرے گا, تنہائی میں موت بھی آئے. وہ پیشی گوئی آج پوری ہو گئی. تو سب اتر پڑے, گھر میں گئے تو نہ کھانے کو نہ دانا نہ پانی, بیٹھ گئے یار. تو ہوش آواز باقی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. تو فرمایا کہ اور بات تو بعد میں ہوگی, میں اس وقت انتقال کا وقت ہے, میرے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں. اگر تم میں سے کسی کے پاس کوئی چادر ہو تو مجھے کفن کے لیے دے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میرے پاس دو چادریں ہیں اور میری ماں کے ہاتھ کا کاٹا ہوا سوت ہے, اس کی بنی ہوئی کہاوت سوت ہے, ایک کاٹ میں دو کی ضرورت ہے. کفن سنت تو وہ ہے جس میں تین کپڑے ہوں, اور کفن کفایت وہ ہے کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے. تو کاغذ میرے لیے ایک کپڑا کافی, مگر شاید نے یہ فرمایا کہ کپڑا وہ شخص دے مجھے کہ جو حکومت کا ملازم نہ ہو اور بالخصوص مالیات کی تحصیل اور ٹیکس کے وصول کرنے کا عمل نہ ہو اسے. تو اندازہ کیجئے ان کے تقوا کا کہ حکومت کون ہے. خلافت راشدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت. عمال حکومت کون ہے؟ صحابہ اور تابعین, ہزاروں صحابہ کہ جن سے بہتر دنیا میں کوئی مقدس نہیں نہ ہوگا قیامت تک. الصحابہ کلہم عجول, سارے صحابہ مسلم اور عجول اور پار چار پاک بات, جن کی اللہ نے مدع کی, اللہ کے رسول نے تعریف کی, وہ مقدس مجمع, دور مقدس صحابہ. مگر ابو ذر نے بتایا کہ شرط یہ لگائی کہ ملازم نہ ہو حکومت. وہ اپنے کپڑا, اس پر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کپڑا میرے پاس ہے, میری ماں کے ہاتھ کا کاٹا ہوا سبوت ہے, کہاں بستی میرے لیے کافی. وہ کپڑا لیا اور دس منٹ کے بعد وفات ہو گئی. نہلا گرا کر اسی کپڑے کفایت میں لپیٹ کر دفن کیا گیا نماز پڑھتے. تو ابو ذر غفاری نے حضور کی ذاتی زندگی پر عمل کرنے کا عزم کیا اور اس کو نباہا, مگر شہر میں قیام نہیں کر سکے, مجمع سے نباہ نہ ہو سکا, تنہائی میں جنگل میں جا کے قیام کرنا پڑا. تو صحابہ کے زمانے میں ذاتی سیرت پر عمل کرنے والے کے لیے جنگل کا مقام تھا خیر القرون میں. آج اس سب القرون میں ہم چاہتے ہیں کہ سیرت پر عمل کریں, شہروں میں رہ کر کریں. آج سے جنگل میں بھی ممکن نہیں آمد. تو آرزو میں خواہ نیک اندازہ تھا, آرزو کرنی چاہیے مگر اپنے حوصلے کے اندر اندر رکھتا, حوصلے سے بالا ہو تو آرزو کرنا یہ غلط چیز. تو سیرت کا عنوان اختیار کرنا ایک بڑا دعویٰ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم حضور کی ذاتی زندگی کی اقتدا کریں گے. تو آپ کی شریعت اتباع تو ہوتی, شریعت اتباع کے سلسلے میں دو ہی چیزیں ہیں اتباع کی, ایک صورت اور ایک سیرت. تو ہم تو صورت میں بھی اتباع نہ کر سکے حضور کا, سیرت تو کیا بنائیں. تو جو قوم کے صورت بھی نہ بنا سکے پیغمبر کی, وہ دعویٰ کرے تو ان کی سیرت پر چلے گی, حوصلے سے بڑھ کر دعویٰ. تو तो न इसे कोई निभा सका और न हम निभा सकते। तो मैं तो समझता हूं ये उन्वान ही बेमहल सीरत, जलसों के उन्वानात होने चाहिए, इस्लाही जलसा, तबलीगी जलसा, इस्लामी जलसा, शरी जलसा, अहकाम का जलसा। जो चीज कर सके आप वो उन्वान रखें, जो न कर सके वो उन्वान रखना, ये हौसले से गुजर जाना। अब ये कि आपने महज तबर्रुकन ये नाम रखा है तो खैर तबर्रुकन ठीक है, लेकिन ऐलान कर दीजिए कि हमें अमल करना मकसूद है, हमने तो बरकत के लिए रख लिया। حضرت شیخ عبد القاضی جیلانی قدس اللہ سره، ان کی خانقاہ میں ہزاروں متوسل ٹھہرتے تھے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اور کئی کئی ہزار آدمی مہمان ہوتے تھے دسترخوان پر۔ خانقاہ کا بڑا لمبا خانہ تھا جس سے کھانا دیا جاتا تھا۔ ایک دن شیخ تشریف لے گئے باورچی خانے میں کہ کیا پک رہا ہے، معلوم آگے گوشت روٹی، روٹی کائے کی ہوتی ہے کہ گہوں کی، فرما اللہ اکبر، ہم روزانہ گہوں کی روٹی کھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو عمر بھر جو کی روٹی کھائی، ہم پسے ہوئے آٹے کی کھاتے ہیں، انہوں نے جو بے پسا ہوا جو کا آٹا جو کے اوپر پتھر مار دیا وہ زردرے ہو گئے، پھونک مار دی جتنا بھوسا اوڑنا تھا اوڑ گیا، جو باقی رہ گیا اسے گونج کے روٹی پکا لی گئی۔ تو اللہ کا رسول تو یہ روٹی کھا اور ہم کچی کا پسا ہوا اور گہوں، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ نام ہم لے کہ ہم اتباع کر رہے ہیں حضور کا اور کام کریں خلاف، لہذا آج سے پورے خانقاہ میں جو کی روٹی پکائی جائے، گہوں کی روٹی بند کر دی جائے، گوشت بھی روزانہ نہ ہو، کبھی زیتون کا تیل رکھ لیا کہ اس میں ڈبو کر ایک ایک لقمہ کھا لیا جو کبھی حضور کھا لیتے تھے، اور بس ختم کیا جائے لنگر خانے، حکم دے دیا گیا، وہ بند ہو گئی گوشت، جو کی روٹی اور گوشت، اور جو کی روٹی اور وہ بھی پسا ہوا آچانی زرزرہ کیا ہوا۔ تو ہمارے یہاں مثل مشہور ہے کہ گیہوں کی روٹی کو فولاد کا پیٹ چاہیے، تو خیر گیہوں کی روٹی کو تو چاہیے نہیں چاہیے، مگر جو کی روٹی وہ یقیناً فولاد کا پیٹ چاہیے، ہر ایک ہضم نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے خانقاہ والے بیمار پڑ گئے، تین چار دن میں جو کی روٹی ہضم نہ ہوئی کبھی کی، اور سوکھی اور خشک کھائی تو کسی کو دست لگے، کسی کا پیٹ پھولا، کسی کے اندر نفس پیدا ہو گیا، ارے سارے مبتلا ہو گئے، اور جب سارے مبتلا ہوئے تو وہ اللہ اللہ کا کارخانہ بھی کم ہو گیا، وہ جو رات دن ذکر چبل تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ تین چار دن کے بعد شیخ نے کہا کہ خانقاہ سنسان پڑی ہے، یا تو گونجتی تھی اللہ کے نام سے یا کوئی نہیں ہے، کہ واقعہ قصہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت سب بیمار ہو گئے، جو بیمار ہو گئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کی روٹی چھوڑ دو اور جو بھی کھاؤ وہ بھی پیسا ہوا نہ ہو، ہضم نہیں کر سکتے۔ تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ اکبر، ہم نے یہ سزا ملی ہے اس گستاخی کی کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ حضور کی ذاتی زندگی کا اقتدا کریں، یہ ہماری بے ادبی تھی، ہمارے حوصلے کی بات نہیں، آج سے بند کرو، وہی جو کی روٹی پکاؤ جو ہمیشہ پکتی، ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیغمبر کی ذاتی زندگی کا اختلاف ہے۔ تو آج صرف دعووں کا زمانہ ہے، عمل کا دور نہیں، پہلے عمل تھا دعووں کا نشان نہیں، آج دعوی دعوی، تو دعویٰ بھی کیا تو انتہائی دعویٰ کہ سیرت پہ عمل کریں گے، شریعت پہ تو ہوتا نہیں اور سیرت پہ ہم عمل کریں گے۔ جنہوں نے کیا وہ گنے چنے ہیں، اور وہ بھی شہروں میں نباہ نہیں کر سکتے، اللہ کے قانون کے تحت میں رہ کر شرعی توسعات پر آپ چلیں، یہ کافی ہے آپ کے لیے، یہ حوصلہ نہ کیجیے کہ آپ ذاتی زندگی پر چلیں گے، بس شریعت کے حرام و حلال کو پہچان کر حرام سے بچتے رہیے، حلال کے دائرے کے اندر رہیے، ناجائز سے نہ جائیے، جائز میں رہیے، یہی سب سے بڑی بلائی۔ اور آج کے دور میں ہمارے لیے یہی سب سے بڑے اجر کی چیز ہے اگر ہم اتنا بھی کر لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو خطاب کر کہ تم ایک ایسے دور میں ہو کہ कि दीन के 10 हिस्सों में से अगर 9 हिस्सों पर अमल करो और एक छूट जाए तो तुमसे मुआखदा होगा कयामत के दिन की क्यों छोड़ा एक हिस्सा तुमने। और फरमाया कि तुम्हारे बाद एक दौर वो आने वाला है मुसलमानों का कि दीन के 10 हिस्सों में से अगर एक पर अमल कर लेंगे 9 छूट जाएंगे तो एक पर वो अजर मिलेगा जो तुम्हें अजर दिया जा रहा है। ये फिर हकीकत हमारे लिए तसल्ली थी कि ज़ुआफ़ा बाद में आएंगे, फितनों का जमाना होगा, दीन को हाथ में लेना चिंगारी के हाथ में लेने की बराबर होगा। उसमें अगर एक हिस्से पर अमल और कुछ छूट जाए तो अजर में कमी नहीं की जाएगी। इसलिए कि फितन के दौर में और मवाने के दौर में, रुकावटों के दौर में जब अमल होता है वो ज्यादा अजीब और ज्यादा मजबूत अमल होता है, ज्यादा काबिल कदर होता है। आपने फरमाया सहाबा से कि अय्युहुम आजम ईमान है, बतलाओ के सबसे ज्यादा अजीब गरीब ईमान किसका। सहाबा ने अर्ज किया कि उसमें सबसे ज्यादा अजीब गरीब ईमान मलाइका का है। फरमाया मलाइका को क्या हुआ जो ईमान नहीं लाएंगे, रात दिन तो वो अर्श की सैर करते हैं, रात दिन तो जन्नतों को देखते हैं अल्लाह का जलाल और जमाल सामने, वो भी ईमान नहीं लाएंगे तो और क्या करेंगे, उनका ईमान क्या अजीब होता। तो आज क्या गया चूल्ला फिर अम्बिया का ईमान सबसे ज्यादा अजीब। फरमा अम्बिया को क्या हुआ जो ईमान नहीं लाएंगे, वही अल्लाह की उन पर उतरती है, मौजे उनके हाथ के नुमाया होते हैं, वो भी अगर ईमान नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे आप। तो अर्ज किया या रसूलल्लाह पर सबसे ज्यादा अजीब गरीब ईमान हम लोगों का सहाबा। फरमाया तुम्हें क्या हुआ जो तुम ईमान नहीं लाओगे, अल्लाह का रसूल तुम्हारी आंखों के सामने मौजे अपनी आंखों से देख रहे हो, वही उतर रही है, तुम भी अगर ईमान नहीं लाओगे तो और क्या करोगे। तो अर्ज किया कि अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह रसूल ही बेहतर जानता है कि भाई ईमान अजीब किसका। फरमाया ईमान अजीब उन लोगों का कि जो तुम्हारे बाद में आएंगे ना अल्लाह का रसूल उनके सामने होगा ना मौजे उनके सामने होंगे, शक डालने वाले हजारों होंगे, खराब करने वाले कुलूब को हजारों होंगे और फिर भी ईमान पर जमेंगे, उनका ईमान है सबसे ज्यादा अजीब। तो हासिल इसका यह निकला कि जब मवाने की कसरत हो, रुकावटें ज्यादा हों, फिर जमे ईमान पर, यह अजीब गरीब ईमान है। और अगर मवाने न हो बल्कि मुरीदात हो, बल्कि सही असबाब मौजूद हो, उस वक्त अगर ईमान लाए तो ज्यादा अजीब बात नहीं। ये वजह है कि सात उसरत में इस्लाम के अव्वलीन दौर में जो तंगी का दौर था, उस वक्त जो ईमान लाए गजवात में मदद की, जो उनके फजाइल है वो बाद वालों के नहीं, जो गजवे बद्र में शरीक है जो उनके फजाइल है वो बाद वालों के नहीं, जो मुहाजरीन अव्वलीन के फजाइल है वो बाद वालों के नहीं। इसलिए कि बाद वालों ने ईमान उस हालत में कबूल किया जो इस्लाम की शौकत और कुव्वत जम चुकी, और अव्वलीन मुहाजरीन ने उस वक्त कबूल किया जबकि इस्लाम बेकस था, कोई सामान उसके हाथ में नहीं, कोई वादा नहीं था तरक्की का, कोई रोशनी सामने नजर नहीं आती थी कि मुसलमान पनप सकेंगे। फिर भी अमर हक जानकर हक को कबूल किया, उनका ईमान ज्यादा अजीब है, इसलिए कि रुकावटों में कबूल किया, मवाले में कबूल किया, इस्लाम की खेती को अपने खून से सींचा। आज अगर हम ईमान ले आए तो कुछ ज्यादा अजीब बात नहीं कि बनी बनाई कौम मुसलमानों की मौजूद है 70 करोड़ की तादाद में, उनकी हुकूमतें भी हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की हुकूमत, तुर्की अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की हुकूमत, हिजाज है, शाम है, इराक है, अफगानिस्तान है, और बहुत सी नई हुकूमतें बन गई हैं इस आजादी के दौर में, वो हुकूमतें तो मुसलमानों के हाथ में इख्तदार गए गुजरे भी नहीं है। तो ऐसे में अगर इस्लाम पर बाकी रहे तो ज्यादा अजीब बात नहीं, इस्लाम पर बाकी रहना उनका अजीब था कि न शौकत है, न कुव्वत है, न दौलत है, और फिर भी ईमान पर जमे हुए। इस्लाम के दौर अव्वल में जब कुल 13 आदमी मुसलमान हुए और खौफ की वजह से बैतुल्लाह में आकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते, दार अरकम में जो सफा की पहाड़ी पर एक मकान था اس میں حضور سے اندر سے زنجیر لگا کر نماز ادا کرتے تھے مسلمان. جو تو حالت تھی وہ افوج تھی, اور ناداری اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ میں پیشاب کرنے کے لیے رات کے 1 بجے نکلا کہ اب کوئی نہیں ہوگا, ڈر کا وقت گیا, ختم ہو گیا. تو پہاڑی پر بیٹھ کر ایک طرف کو پیشاب کرنے بیٹھے تو پیشاب کی دھار جو پڑی تو کچھ کھن کھناٹ کی آواز آئی جسے کاغذ پر گرتی ہے سردار. پیشاب سے ساری ہو کے ریت آئی چمڑا تھا, اس چمڑے کو اٹھا کے لائے, پانی سے اسے پاک کیا, دھویا, کئے وقت کے بھوکے تھے اسے چبا کے نفس کو تسلی دی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. یہ کیسی اتنا گاڑی اور بھوک نہیں تھی, یہ کہتی ہے خوف کی تھی کہ اندر سے زنجیر بند ہے باہر نہیں آ سکتی. چھوٹی سی اقلیت ہے, 13 آدمی تھی, پوری اکثریت غالب ہے مکے کے اوپر, قوت اور شوکت کے خزانے ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, لیکن پھر بھی جمے ہوئے ہیں ایمان کے اوپر. چاہے اندر سے کنڈی لگانی پڑے مگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں چھوٹتا ہوں, رکوع و سجود بھی چھوٹتے. یہ کیفیت مفلسی کی, یہ کیفیت ناداری کی, یہ کیفیت اقلیت کی, اور یہ کیفیت خوف کی. مگر اس کے باوجود جب امر حق آ چکا قلب میں تو ایمان کا جمع ہے. تو آیا ان کا ایمان افضل ہوگا یا ان کا کہ جبکہ اسلام نے گھٹنے جما دیے زمین کے اوپر, سلطنتیں اس کی قائم ہو گئی جگہ جگہ, جھنڈے اور پھلیرے لہرانے لگے اس کے, اس وقت اگر ایمان قبول کرے تو زیادہ عجیب نہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت قبول کر رہے ہو شوکت کو دیکھ کر, ہو سکتا ہے کہ قبول کر رہے ہو دولت کو دیکھ کر, ہو سکتا ہے کہ قبول کر رہے ہو قوت کو دیکھ کر, اکثریت کو دیکھ کر. لیکن اس وقت تو کوئی چیز بھی ان میں نہیں تھی جو اس سے قبول کر رہے ہیں, تو سوائے حق پسندی کا اور کوئی جذبہ نہیں ہو سکتا تھا. اس واسطے ان کا اسلام زیادہ عجیب تھا. تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ رکاوٹوں کی کثرت میں جو چیز کی جاتی ہے وہ زیادہ عجیب ہوتی ہے بنسبت اس کے اگر رکاوٹ نہ ہو اور سر انجام دی جائے. اسی واسطے ملائکہ علیہ السلام کی عبادت انسانوں کی عبادت سے زیادہ افضل نہیں, حالانکہ ایک فرشتہ ہزاروں ہزار برس عبادت کرتا ہے. 20,000 برس گزر گئے ہیں اس فرشتے کو رکو میں پڑے ہوئے, لیکن فرشتے کا 20,000 برس کا ایک رکو اور انسان کا 5 منٹ کا ایک رکو افضل ہے پر اس پر 1,000 برس کے رکو سے. شاید کو پامال کر سردی کے زمانے میں جہاز میں پڑا ہوا ہے, آرام تو کھو کر اٹھا, پانی گرم ٹھنڈے کی پروانی, ٹھنڈا ملا اس سے وضو کی, بیوی کو ترک کیا, راحت کو ترک کیا, نیند کو چھوڑا, جی چاہ رہا ہے کہ سو جائے پڑھتے مگر نہیں سوتا, جی چاہتا ہے کہ بیوی کو دیکھے مگر نہیں دیکھتا, جی چاہتا ہے کہ گرم پانی سے وضو کرے مگر موجود نہیں, اسی ٹھنڈے سے ہاتھ پیر کپ کپا رہے آج سجدہ کر رہا ہے. اس سجدے میں جو قوت ایمانی ہوگی اور جو کیفیت ہوگی وہ اس میں نہیں ہو سکتی کہ نہ کوئی سر کا مادہ ہے نہ برائی کا جذبہ اور سجدہ کر رہے ہیں. تو فرشتے کا سجدہ کرنا امر طبیعی ہے, اور طبیعی امور پر چلنا کوئی بڑا کمال نہیں ہوتا, طبیعت کے خلاف چل کر کوئی کام کرنا یہ ہے بڑا کمال. اگر آپ یوں کہیں کہ جناب میں بڑا اونچا درجے کا آدمی ہوں اس لیے کہ میں روٹی کھایا کرتا ہوں, تو لوگ کہیں گے احمد آدمی ساری دنیا روٹی کھاتی ہے, انہیں کیا کمال کی. آپ کہیں صاحب میں بڑا بھاری آدمی ہوں کیونکہ میں رات کو سویا کرتا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کون سا کمال ہے, ساری دنیا سوچ کے جانور بھی سوچ رہے ہیں, کون سا کمال, پوری سمجھ پر کمال. اس لیے کہ ہمارے سبھی ہے تو سبھی پر کمال کی بات ہے. روٹی کو جی چاہ کرنا یہ عجیب بات ہے, سو جانا عجیب بات ہے, جاگنا عجیب بات ہے. میں نے ایک دفعہ واقعہ سنا بھی تھا, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے, حضرت مولانا کے زمانے ہی میں یہ آریہ سماج کے جو بانی تھے پنڈت دیانند سرسی کی، ان کا زمانہ اور حضرت کا زمانہ ایک، انہوں نے فرقے کی بنیاد رکھی آریہ سماج کی. تو روٹی میں آ کر پنڈت دیانند نے اسلام کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی اور کھلے بند و اعتراضات. مسلمان برداشت نہ کرے، انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں تمہیں، تم بحث کرو. انہوں نے کہا میں تو مولوی قاسم کے سوا اور کسی سے بحث کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا اگر میں اس سے منہ لگاؤں. مولوی قاسم البو عالم ہے، اگر وہ میرا لیا کرے تو میں کروں گا. تو حضرت کو لکھا دیا گئے بندہ حضرت وہ تو یوں کہتے ہیں. حضرت عزیز تھے مگر اس کے باوجود اس بیماری کے زمانے میں حضرت نے سفر فرمایا اور روٹی تشریف لائے. تو حضرت کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن، مولانا احمد حسن صاحب امروہی جو بعد میں محدث بنے، یہ سب بڑے بڑے تلامذہ ساتھ ہیں. اور حضرت کے مریدین میں ایک دیوبند کے تھے منشی نہال احمد صاحب، وہ بھی ساتھ تھے، جن کے بارے میں فرمایا تھا حضرت نے کہ دیوبند میں کل ڈیڑھ ذہین ہے، ایک پورا ذہین ہے تو آدھا ذہین، کیونکہ آدھے ذہین سے منشی نہال احمد. اور فرماتے ہیں جب میرے بعد میں ان میں سے کوئی بیٹھ جاتا ہے تو کبھی کھل جاتی ہے اور مضامین اور علوم کی آمد شروع ہو جاتی کہ سمجھنے والا موجود، کیونکہ اس کا بھی تو بہت اثر ہوتا ہے. اگر سننے والوں میں سے کچھ علامتیں ظاہر ہوں اس کی کہ وہ سمجھ رہے ہیں تو بولنے والی کا دل کھلتا ہے، اور اگر آنکھیں پھاڑ کے کوئی دیکھتا رہے تو حضور کے ساتھ تو دوسرا الجھے گا بھی معلوم نہیں سمجھا نہیں سمجھا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم جاؤ منشی نہال احمد کو اور پنڈت جی سے جا کر شرائط طے کرو منا لے. وہ پنڈت جی کی کوٹھی پر گئے کہ میں مولانا احمد قاسم صاحب کی طرف سے آیا ہوں اور میں شرائط مناظرہ طے کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا میزبانوں نے کہ پنڈت جی میز پر بیٹھ چکے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو اتنے آپ انتظار کریں، کھانے سے سارے ہو کر وہ آپ سے بات چیت کریں. یہ بیٹھ گئے منتظر. تھوڑی دیر میں ایک بہت لمبی چوڑی پیتل کی پراٹ آئی جس میں چار پانچ شیر پوریاں تھیں، تین چار شیر حلوہ تھا، دو ڈھائی شیر ترکاری تھی، کچھ اور مٹھائی کا چاہیے کر بارہ پندرہ شیر کا ہے. پورا حلوہ اور سامان اس پراٹ کے اندر جمع کر گئے. یہ سمجھے کہ پنڈت جی کے اعزاز میں مختلف لوگ جمع ہو گئے دعوت میں، اتنا کھانا اس لیے لایا گیا. خیر تھوڑی دیر میں وہ پراٹ بالکل صاف ہو کے باہر نکلی، ایک حبا اس میں باقی نہ رہا. جی یہ سمجھے کہ جماعت میں کھایا. جب اندر گئے تو دیکھا کہ تنہا پنڈت جی بیٹھے ہوئے. انہیں کچھ حیرت ہوئی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا ڈھونڈ کے کہ شاید کھانے والے کسی چور دروازے سے نکل گئے ہوں کہ اس کی طرف سے، مگر معلوم ہوا کوٹھی تک اس میں کمرے میں کوئی دروازہ بھی نہیں. تب پھر میں لوگوں سے پوچھا کہ کچھ اور لوگ بھی صحیح سے کھانے میں، انہوں نے کہا نہیں صرف پنڈت جی نے کھایا. اب یقین ہو گیا کہ ایک آدمی نے جو چودہ پندرہ شیر کا ملبہ سب اتار دیا آپ نے محنت میں. ہر حیرت رہی ہے باہر آج سرائے کے مزاج ہے تو سلسلے میں گفتگو سنی، بے گفتگو سنی، وہ جا کے نہ کر دی حضرت سے. اب یہ جمع ہوئے سب ہم دے دی پیر بھائی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب اور مولانا رام روئیے منشی نہال احمد کو، انہوں نے ہنس کے کہا کہ بھائی مجھے ایک بڑا فکر ہو گیا ہے اور ایک پریشانی سی لاحق ہو رہی ہے مجھے. تو سب متوجہ ہوئے کہ کیا پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے کہ جب مناظرہ ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ حضرت مولانا جیتیں گے، حق پر جس مسئلے میں بھی ہوگا وہ آگے بڑھیں گے، لیکن اگر کہیں کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو کیا بنے گا. یہ فکر ہو رہی ہے اس لیے کہ پنڈت جی پندرہ شیر کھا کے دم بھی لیں گے اور حضرت مولانا سے آدھی سے بات چیت مشکل سے کھائی جائے گی، تو اس میں بحث ہو گئی تو کیا بنے گا. ایک ہنسی جسی بات کی ختم ہو گئی. جب یہ مجلس ان کی اٹھتی تو حضرت مولانا نے بلایا منشی نہال احمد کو، فرمایا کہ منشی جی تم نے کیا کہا تھا؟ ہم یہ بیچارے بہت گھبرائے اور ڈرے. فرمایا کہ میں سن چکا ہوں جو تم نے کہا ہے، مگر میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جواب دینا ہے تمہاری بات. سن نے ڈرتے ڈرتے دبے دبے لفظوں میں کہا, حضرت جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو حضرت نے ہنس کے فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو ہے الزامی دخل وقت کا, اور ایک تحقیقی جواب. الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ساری دنیا کے مناظروں کے لیے نہیں رہ گیا؟ تم لوگ کس بات سے آئے ہو آپ جس نے تم پہنچ کی؟ اور اس کے بعد ذرا ناک بھون کے ہاتھ میں فرمایا کہ تم اتنے دن صحبت میں رہے, اتنے دن پاس رہے, تمہارے دل میں یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اگر کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہو؟ جو سوال آیا تو تمہارے دن, اس لیے کہ مناظرہ ہوتا ہے علم کے اندر, اور کھانا بہیمیت کی علامت ہے اور بہیمیت جہالت کی قسموں میں سے, تو مناظرہ جہالت میں ہوتا ہے اور علم میں ہوتا ہے. یہ کیوں سوال تمہارے ذہن میں آیا کہ مناظرہ کھانے میں ہو گیا؟ فرمایا کہ اگر اس جہالت میں مناظرہ ہوا تو ہم پنڈت جی کے مقابلے میں بھینسوں کو پیش کریں گے, ہاتھی کو پیش کریں گے, اونٹ کو پیش کریں گے کہ کھاؤ کتنا کھاتے اس کے مقابلے میں. جب بہیمیت کا مقابلہ ٹھہرا تو بنان کو پیش کیا جائے گا, انسانوں کو پیش ہونے کی کیا مانے؟ آدمیت میں بحث ہو تو آدمی سامنے آئے, اور حیوانیت میں بحث ہونے لگے تو حیوانی آ جائے گا سامنے. جو ہاتھی کو پیش کریں گے, بھینسوں کو پیش کریں گے, اونٹ آئے گا, گیندا آئے گا, دنیا بھر کے جانوروں کی سب لا کے کھڑی کر دیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ مناظرہ ہوتا ہے علم نہ کہ جہالت میں. تو یہ سوال کیوں آیا تمہارے ذہن میں کہ اگر کھانے میں مناظرہ, یہ سوال کیوں نہیں آیا کہ اگر نہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ آنا چاہیے تھا سوال کہ اگر فاقہ کرنے میں, سر کے تعام میں مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا. فرما اس کے لیے ہم تیار, ہمیں بھی جتنی ہماری عادت اور غذا ہے وہ کھلا دی جائے, پنڈت جی کو بھی کھلا دیا جائے, اور اس کوٹری میں بند کر دیا جائے, اور 6 مہینے کے بعد نکالا جائے, جو سر تازہ نکلے اسے سمجھو گے ہفتہ ہو گئے. فرما مناظرہ اس میں ہونا چاہیے کہ کھانا کون کھول سکتا ہے. تو سانس لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, سانس کو روک کر ذکر اللہ کرنا کمال کی بات ہے. روٹی کھانا کمال کی بات نہیں, کھانے کو چھوڑ کر زندہ رہنا کمال کی بات ہے. تو کمال نام ہے کر کے کبھی یاد کر انسانوں میں, نہ کہ کبھی عمر پر چلنے. اور فرشتوں میں صرف طبیعت ہے خیر کی, وہاں سر کا نشان نہیں. اس واسطے اگر فرشتہ عبادت کرے تو اس کی طبیعت کا مقتضا ہے, اور طبیعت کے تقاضوں پہ چلنا کوئی زیادہ کمال نہیں ہوتا. انسان عبادت کرے گا تو طبیعت کو مار کر, طبیعت کو قتل کر کے, نفس کو قتل کر کے تب ایک سجدہ کرے گا, تو اس کے سجدے میں جو وزن ہوگا وہاں 1000 برس کے سجدوں میں وہ وزن نہیں ہوگا. اس لیے اگر اس نے شہوت کو ختم کیا, غصے کو ختم کیا, اپنے سارے جذبات کو پامال کیا, تب جا کے ایک سجدہ کیا اللہ کے سامنے, نہ کسی کر کے سجدہ کیا, یہ زیادہ کمال کی چیز ہے. تو جب بھی رکاوٹوں میں کوئی چیز آتی ہے زیادہ کمال کی بات ہوتی ہے. آپ کا نیت کریں دین کی ایسے وقت کہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ سنیں, خود چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کریں, تو بے شک آپ کو اجر ملے گا, ثواب ملے گا. لیکن ایک تبلیغ ایسے وقت میں کہ دنیا بھاگی جا رہی ہے, گالیاں دے رہی, برا بھلا کر رہی, اور پھر بھی آپ کلے میں حق سنا رہے ہیں, یہ زیادہ عجیب چیز ہوگی, زیادہ قوی چیز ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ایسے وقت میں کہ پورا ملک دشمن, پورا خاندان دشمن, پوری برادری دشمن, نام لینے کے روادار ہیں, کہہ رہے ہیں کیا ساحر انتظار, کہیں کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ, کہیں ساحر کہتے ہیں, کہیں مجنون کہتے ہیں, کہیں اسیر کہتے ہیں, کہیں کانٹے بچھاتے ہیں راستوں میں, کہیں اوج ڈال دیتے ہیں کمر مبارک کے اوپر, کہیں پتھر مارتے ہیں, کہیں کتے پیچھے لگا دیے, وطن کے بے وطن ہونے پر مجبور کر دیا, اور پھر بھی چلے میں حق زبان سے ادا ہو رہا ہے دعوت اللہ تبلیغ کی جا رہی ہے, وہ ہے اونچی چیز. اور ایک یہ کہ ہماری حکومت کی, ہماری قوت کی, ہماری شوکت کی, اور پھر ہم یوں کہیں کہ بھائی اسلام کا نام لو, ثواب یقیناً ملے گا, عمل خیر ہے, مگر اتنا تھوڑا ہی ملے گا, اتنا عجیب تھوڑا ہی. کہ موانے کی رکاوٹ میں جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ عجیب ہوتا ہے. اس پر میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ کی زندگی, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی, ذاتی سیرت پر چلنے کی زندگی, وہ عجیب چیز تھی جو کہ پورے نفس کو پامال کر کے اس زندگی کو اختیار کیا جاتا, ہر خواہش کو چھوڑ کر, ہر لذت کو چھوڑ کر, ہر ایش و آرام کو چھوڑ کر. کون جمع مرد ہے تو سارے ایش کو اپنی چھوڑ دے, یعنی ناجائز ایسی جائز کے مطابق گفتگو ہوا تو ترک کر دے, کل ترک کرنے کے لیے تیار نہیں, ناجائز ترک کرنے کے لیے تیار نہیں, جائز ترک کرنے کے لیے تو ذاتی زندگی پر عمل کرنے کا دعویٰ وہ ہماری حیثیت سے زیادہ ہو گیا تھا. ہماری حیثیت یہ ہے کہ اس دعوے کو ترک کریں, قانون شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل کریں. اگر ہمیں جائز جائز دائرے کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنی آ گئی تو یقیناً ہم جنید الوقت پر سلجھی ہے. وقت آج کا سلجھی وہی ہے کہ حرام سے بچ جائے, حلال کے دائرے کے اندر رہ جائے. اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ دین کے 10 حصوں میں سے اگر ایک پر عمل اور نہ رہ جائیں تو اجر وہ دیا جائے گا کہ جو آج صحابہ کو دیا جا رہا. وہ در حقیقت دستگیری فرمائی گئی ہماری کہ ضعفا آئیں گے بعد میں, زمانہ سازگار نہیں ہوگا, حالت مساعد نہیں ہوگی, اور پھر بھی دین پر جمیں گے, پھر بھی دین کے طور پر باقی رکھیں گے, پھر بھی ایمان کی سوجی کو دنیا و ما فیہا سے بہتر سمجھیں گے. ان کی تعریف اور مدح فرمائی گئی کہ وہی لوگ ہوں گے جن کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہو. انہیں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائیوں کے دیکھنے بھی تمنا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں. فرمایا تم میرے اصحاب ہو, بھائی وہ ہوں گے جو تمہارے بعد میں آئیں گے, غائبانہ میں ان پر ایمان لائیں گے, دین کو قبول کریں گے. تمنا ظاہر فرمائی کاش میں دیکھوں اپنے بھائیوں. تو اتنا بڑا خطاب بھی آپ کو اصول آپ نے وہ نوعیت اختیار کی جو انبیاء علیہ السلام کی نوعیت ہے, کہ دشمن کے ہر طرف اور پھر بھی کلمہ حق کہنے, رکاوٹیں ہر طرف اور پھر بھی اعلان کرنے میں اللہ کرنے. تو اس نوعیت میں چونکہ آ گئے تو اصول کی تعبیر کیا کہ وہ میرے بھائی ہیں. تو آج اگر ہم اس قوت کی لاج رکھ لیں اور پھر جائز باتوں میں رہے, ناجائز کو ترک کریں, تو ہم ولی ہیں. اور جائز چیزیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ کہ ناجائز میں جانے کی ضرورت تھی, ناجائز میں تو جب جائے تو جائیداد کا دائرہ سمجھو. شریعت نے گنجائش دی ہے, کمانے میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں اتنا توقع کیا ہے کہ حرام کی طرف جانے کی ضرورت تھی نہیں, تو حلال کا دائرہ بھی بچیرا بچی ہے. ہر طرف سے رعایت کی کبھی اچھی دوسرے اقوام کے اندر دوسرے مذاہب میں ترک لذت کا نام دین, بدھ مذہب میں خدا رسیدہ نہیں بنتا جب تک کہ گھر بار کو ترک نہ کرے, نہ نکاح کرے, نہ بیاہ کرے, نہ اس کا گھر ہو, نہ گھر ہو, نہ کمائے, بس ایک وقت بھیک مانگتا ہوا نکل جائے, جو اس کے ڈھونگڑے میں کسی نے ڈال دیا کھانے میں قناعت کرے ہوا ہے خدا رکھی. ہم نے دیکھا برما کے اندر فوج کی فوج ہے, ان کو کیا کہتے ہیں بہرحال وہ ان کے مذہبی مقتدان ہے, اس فوج کی فوج صبح نکلتی ہے, کالی کالی ہانڈیاں ان کے بغل میں ہوتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے لوگوں کے یہاں کھانا پکتا ہے وہ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ وہ اس درویش کے ہنڈیا میں ایک دو لقمہ نہ ڈالیں. تو وہ دروازے دروازے مانگتے پھرتے ہیں, جب ان کی ہنڈیا بھر جاتی ہے تو پھر سب جمع ہو کے کھاتے ہیں. نہ ان کے گھر ہے نہ گھر ہے, وہ پڑے رہتے ہیں اس مندر کے اندر جو ان کے مندر بنے ہوئے ہیں. تو خدا رسیدہ نہیں بنتا جب تک کہ وہ مکان ترک نہ کرے, جب تک کہ وہ نکاح ترک نہ کرے, جب تک کہ اولاد اور نسل کو ختم نہ کر دے اپنی, خدا رسیدہ نہیں بنتا. सन्यासी नहीं बनता जब तक के सारी लज्जतें दुनिया की छोड़ न दे, मैं भी इस पर गुजर औरत और मर्द नन और सारी खुदा रसीदार चारे कुछ दुनिया नहीं बनते जब तक के निकाल हर बार छोड़कर गिरजा में कयाम न करे, मुकद्दस नहीं बने। इस्लाम ने कहा कि तकद्दस की अलामत यह है कि नबी की सुन्नत पर चलो और नबी की सुन्नत यह है कि निकाह भी करो, खाओ पियो, पियो पियो, चाय में भी रहो, ये सब चीज तुम्हारे हक में दी। और मा कुल मन हरम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज अलइबादहु वत्तय्यिबातु मिन अज़्वाजिह। कह दीजिए ऐ पैगंबर कि कौन है जो अल्लाह की बख्शी हुई ज़ीनत को अपने ऊपर हराम करा दे, जो लिबास अल्लाह ने जायज करार दिया तुझे हक है तो उसे नाजायज बनाया अपने आप में, वह पहले बात नहीं। और पाक कमाई का खाना, पाक रूप का खाना, पाक चीजों का कौन सा जो उसे हराम करार दे, बल्कि अमर किया गया अय्युहर रुसुल कुलू मिनत पहले बात वामर सारे है रसूल के जो पाक चीजें खाओ पियो और नेकी अख्तियार करो, अमल साले की जिंदगी अख्तियार करो, तो खाने पीने पर पाबंदी आएगी थी। हुजूर अलबत्ता बतलाएंगे कुलू तो कहा मगर ता जरूर नहीं कहा, तो इतना खाओ कि गले पर आ जाए, तो कुलू ता जरूर नहीं कहा, अगर तो कुलू कहा कि खाओ पिए तो खाने की एक तबीय आजी मकदार होती है, खाओ पिए ऐसा मत खाओ कि नाजायज इस्तेमाल कर करके खाने को अपने लिए जायज समझो, नाजायज खाने को भी अपने लिए जायज कर। उनका उस्ताद गालिब का वाकया है कि रमजान शरीफ के महीने में अंदर से किवाड़ बंद किए हुए खाना खा रहे थे, 12 बजे का वक्त, तो गालिबन अमीर मीनाई या कौन आए उन्होंने एकदम किवाड़ खोले तो देखा कि रमजान का जमाना 12 बजे दिन से खाना खा रहे हैं, कहा है उस्ताद ये क्या चलिए कुछ भी शैतान गालिब है, बड़ा गुमानी कलमा बोले कुछ भी शैतान गालिब। तो उन्होंने कहा उस्ताद हमने तो ये सुना है हजीर शरीफ में आया है कि रमजान शरीफ में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, तुमसे कैसे गाली बात में कहा हजीज हक है कैद कर दिए जाते हैं, मगर उसके बाद से मेरे ही जो है कैद किए जाते हैं, सारे हो जमा है मेरे पास। तो उन्होंने कहा आखिर रमजान में खाना है, जो भाई अल्लाह मियां ने इजाजत दी है, अल्लाह मियां ने फरमा तुझू या सिर्फ खाओ पियो, इसने कहा ये कैद को फला चीज मत खाओ फला खाओ। जैसे इस जमाने के लोगों के इसके लालात होते हैं कि एक जुमला ले लिया बकरिया सबके करिए खतरा है कि ये कहा लिखा है, सारी चीजें इनकी आयत में जमा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा आयत में कुलू खाओ वो सिर्फ वो पियो, तो इसमें पीने में जो चाहे पीने चाहे शराब भी पी लें और चाहे कबाब भी खा लें, तो शराब और कबाब की कोई कैद नहीं मानना नहीं है, कुलू वैसे भी शर्मा आम लग रहा सुना तो इसको ही किसी चाई ने अदा किया है गालिब की तरह सियाकुल गालिब ने कि हम तौबा जब करेंगे शराब कबाब से, हमें तौबा करने की जरूरत नहीं है शराब कबाब से, हम तौबा जब करेंगे शराब कबाब से, कुरान में जो आया कुलू व शरबू न हो, जब कुलू व शरबू आज जब तो तौबा करनी चाहिए चाहे शराब हो चाहे कबाब हो। इसका खूब जवाब दिया है दूसरे चाई ने, वो कहता है कि तस्लीम कौल आपका हम जब करें जनाब जब आगे वशरबू तो वला तुशरिफू न हो, तुम्हें वशरबू वला तुशरिफू खाओ और पियो मगर हुजूर से मत गुजरो, तुम हुजूर को भी तो पहचान लेते हैं। तो अल्लाह ने खाने की ममानियत नहीं की, नेमत खाने को दी, तो जायज नेमत इतनी है कि नाजायज की तरफ जाने की जरूरत नहीं, हुजूद शर्मिया बतला कि भाई वो हुजूद में रहकर खाए भी आदमी पिए भी तो फरमा शुरू बचे वो हनी है मुबारकबादी के साथ खाओ पिए। कुल मन हरम ज़ीनत अल्लाह कौन है जो अल्लाह की दीन ज़ीनत को हराम करा दे, मकान बनाने के लिए फरमा बनाओ मकान, कुरान ने एहसान जताया और फरमाते हैं कि वल्लाहु जअला लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, اللہ کا احسان ہے جو تمہارے لیے گھر بنایا اور گھروں میں سکون رکھا تمہارے واسطے. وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستحقونها يوم غنمكم ويوم اقامتكم ومن اسواقها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھتے ہیں. گھر کپڑے کے ہوں, اون کے ہوں, سوف کے ہوں, خیمے کے ہوں, اونٹ کے ہوں, پتھر کے ہوں, جو ہر قسم کی ہر نو کا گھر آ گیا اس کے اندر. احسان رکھ رہا اللہ نے نعمت کی ناری کہ نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ بھاگے رکے یا اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اختیار کیا جاتا. انعام خدا نے گھر بنانے کا بھی حکم دیا, کھانے پینے کا بھی حکم دیا, پہننے کا بھی حکم دیا, نکاح کرنے کا بھی حکم دیا. حضور نے فرمایا کہ نکاح سنتی ہمیں لگ بان سنتی سلر سمجھ لی, نکاح میری سنت ہے, وہ اس کے بھاگے کا اعلان کرے گا, وہ میری جماعت میں سنے گی, میرے سے خالی. اسلام نام اس چیز کا ہے جو دنیا کی تمام چیزوں کو استعمال کرے مگر قانون شریعت کے تحت میں استعمال کرے. ہر چیز کا حق ادا کرے. تو کھانے کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اسے استعمال کیا جائے. لباس کا حق یہ ہے کہ اسے پرانا بنانے کے لیے ڈال نہ دیا جائے بلکہ استعمال کیا جائے. ہاں اللہ کے نام پر استعمال کیا جائے, پہنتے ہوئے بسم اللہ اور نکالتے ہوئے بھی بسم اللہ. کھانا ضرور کھایا جائے مگر اللہ کے نام سے شروع کر کے اللہ کے نام سے ختم کیا جائے. سویا ضرور جائے مگر خدائی کے نام سے مرے آدمی خدائی کے نام سے زندہ ہوا. اس کے لیے کلمہ سکھلائے. تمہیں سونے کی ممانعت, نہ کھانے کی ممانعت, نہ بولنے کی ممانعت, نہ چلنے پھرنے کی ممانعت کہ ایک جگہ محسوس ہو کر بیٹھ جاؤ. تو پچھلی امتوں کے اعتبار سے شکر کی ہے کہ اللہ نے دروازے کھول دیے نعمت. پچھلی امتوں میں روزہ کھانے کا بھی ہوتا تھا, بولنے کا بھی ہوتا. میرا جیسے جانا ہوا گیا تو گیا میں بہت بڑا مندر ہے بدھوں کا, اور کہتے ہیں کہ وہیں پر دھیان اور بیان نصیب ہوا ہے مہاتما بدھ کو. وہ جگہ بنا رکھی ہے, بڑی اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو خیر وہ ہم مندر کے اندر گئے تو بہت بڑا بت پر کے آدم بدھ کا بنا ہوا, اور اس کے ایک دن گھی کے چراغ جل رہے ہیں اور چند پجاری اس میں گھی ڈال رہے ہیں اور جلا رہے ہیں. تو میں نے اس پجاری سے کچھ بات کی تو وہ دیکھتا ہے مگر جواب نہیں دیتا. میں سمجھا کہ ڈرا ہوگا تو میں نے کہا کہ جا کے کہا کہ بھائی کیا کر رہے پھر اس نے دیکھا بولا کچھ نہیں. میں اور زیادہ چل رہا پھر اس نے دیکھا بولا کچھ نہیں. تو دوسرے نے کہا کہ یہ ڈرا نہیں, میں سب سن رہا. ان کی یہاں عبادت ہے چپ رہنا, تو یہ وہ ہے کہ چالیس برس سے اس نے کلام نہیں کیا ہے کچھ ہے. چالیس برس سے روزہ رکھتے ہوئے کلام, تو کوئی تیس برس سے نہیں بولا, کوئی چالیس برس سے نہیں بولا. تو وہاں عبادت ہے کہ کسی آدمی کو کسی امت کو بیکار کر دے, بیکار کر دے گا نام عبادت. بعد دیکھے گئے کہ انہوں نے ہاتھ اس پر اٹھا لیا, وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا. بس یہی سب سے بڑی عبادت ہے کہ کسی کو غصے کو بیکار کر دیا. تو معطل کر دینا, بیکار کر دینا, یہ شامل عبادت. اسلام نے ان چیزوں کو خرافات قرار دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھو اور استعمال کرو حضور کے اندر رہ کر. یہ دین ہے. ان اعضاء کو, ان قوتوں کو ختم کر دو, یہ کفران نعمت ہے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں. اللہ کو آنکھ جو دیکھنے کے لیے بندہ یہ چار جو نفرت کر دوں, اللہ کو ہاتھ دے دینے دینے کے لیے انسان یہ خوش کر دے, یہ کسی کام کا نہیں. یہ خدا کی قوتوں کا مقابلہ, یہ کفران نعمت ہے. کفران کا نعمت حق ادا کرنے کے کیا مانا ہے جو بھی نعمت باقی رہے صحیح استعمال کیا جائے. نعمت کو ختم کر دینا ایمان نہیں, بلکہ اس کو باقی رکھ کر صحیح استعمال کرنا یہ ایمان. حقوق ادا کرنا, بیوی کا حق بتلایا, بیوی کو خاند کا حق بتلایا, استاد کو شاگرد کا حق بتلایا. تو بیوی کے حق ادا کرنے کی یہ مانگی کہ بیوی کو قتل کر دیں, بیوی کو باقی رکھ کر جائز چلیے پر اس کے حقوق کو ادا کرو یہ حق کی ادائیگی ہے, ورنہ وہ تو حق بھی دیا اور صاحب حق بھی دیا کہ کسی چیز کو طلب کر دینے کا نام ادائیگی ہے حق تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. میوے کا حق یہ ہے کہ کھاؤ بقدر ضرورت پہنچاؤ, میوے کا حق یہ نہیں کہ دوا پی کر اسے معطل کر دو کہ کھانے کے قابل نہیں ہے, یہ کوئی ادائیگی حق ہے. ہاتھ کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس کے دین دین کی طاقت کو استعمال کرو, یہ بھی کوئی اسے اٹھا دو کچھ کر دو اور قوت ختم کر دی.